بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ ہود کی آیات 45 سے 47 تک کی تلاوت و عنایات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے احمد میرزادہ۔ اور اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جس میں عالمی خبریں پیش کی جاتی ہیں، اس کے بعد سیاسی حالات پر مشتمل انٹرویو پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، نعت کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آپ فرزند رسول خدا حضرت امام حسین علیہ السلام کے روز ولادت باسعادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے، اور اس خصوصی پروگرام کے بعد اخبارات کی شہ سرخیوں اور اس سے متعلق تفصیلی خبروں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ سامعین ہمارا پروگرام دفاع مقدس سماعت فرمائیں گے۔ سامعین ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری شام کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں، ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں، اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sirtv.ir۔ پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں ہوتی ہیں، تو لیجئے ہاشم علی سے عالمی خبریں سماعت فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے صدر نے نئی ایرانی صدی کے آغاز کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیا ایرانی سال 1400 ہجری شمسی ایران میں کورونا وبا اور تہران مخالف پابندیوں پر قابو پانے کا سال ثابت ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے واضح کر دیا ہے کہ لندن اور اس کے اتحادیوں کے برخلاف تہران سمجھتا ہے کہ تمام ایٹمی اور عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کو نابود کیا جانا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ہندوستان سے امن کے لیے پہلا قدم اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان میں ایک بار پھر کورونا کے پھیلاؤ میں تیزی آ گئی ہے، اور برطانوی پارلیمنٹ نے 2 دن کی بحث اور جائزے کے بعد مظاہرین کی سرکوبی کے لیے پولیس کے اختیارات میں اضافے کا متنازع بل پاس کر دیا ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے صدر نے نئی ایرانی صدی کے آغاز کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیا ایرانی سال 1400 ہجری شمسی ایران میں کورونا وبا اور تہران مخالف پابندیوں پر قابو پانے کا سال ثابت ہوگا۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے رواں ایرانی سال کے کابینہ کے آخری اجلاس کے بعد اپنے ایک بیان میں امید ظاہر کی ہے کہ ایرانی قوم، جس نے تمام میدانوں میں اتحاد و استقامت کا مظاہرہ کر کے اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں، نئے ایرانی سال میں بھی اپنی اہم کامیابیوں کے حصول کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ایرانی سال 1400 میں برکت، راضی اور فخرا نامی کورونا ویکسین کی فراہمی کے ساتھ کورونا وبا پر بخوبی قابو پا لیا جائے گا، اور سب کو چاہیے کہ باہمی تعاون سے انسداد کورونا مہم کو آگے بڑھائیں۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ایرانی سال 1397 میں سخت اقتصادی جنگ کا سامنا کرنا پڑا اور اس جنگ میں ہم اکیلے تھے، جیسا کہ ایران پر مسلط کی جانے والی عراق کی صدام حکومت کی جنگ میں اکیلے تھے۔ تاہم ایرانی عوام نے مسلط کردہ جنگ کی مانند ایران کے خلاف مسلط کی جانے والی اقتصادی جنگ میں بھی اکیلے ہی پوری توانائی کے ساتھ استقامت کا مظاہرہ کیا اور بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کیں۔ صدر ایران نے پابندیوں کے باوجود کورونا دور میں ایران کی اقتصادی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ محنت اور انتھک سعی و کوشش کے ساتھ ہماری مثبت اقتصادی ترقی بدستور جاری ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں برطانوی وزیر اعظم کے اظہار تشویش کا جواب دیتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ لندن اور اس کے اتحادیوں کے برخلاف تہران سمجھتا ہے کہ تمام ایٹمی اور عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کو نابود کیا جانا چاہیے۔ ایٹمی ہتھیاروں سمیت مختلف معاملات کے بارے میں یورپ کے نعروں اور عملی کردار کے بارے میں پایا جانے والا تضاد کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اسی تضاد کو دیکھتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ نے پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی بیجا تشویش کا جواب دیتے ہوئے یورپ کے دوہرے معیاروں کی یاد دہانی کرائی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم نے دوغلے پن سے کام لیتے ہوئے جس دن اپنے ملک کے ایٹمی ہتھیاروں میں اضافے کا اعلان کیا ہے، اسی دن ایران کی ایٹمی ہتھیاروں تک رسائی کے امکان پر تشویش بھی ظاہر کی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے واضح کیا کہ برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے برخلاف اسلامی جمہوریہ ایران سمجھتا ہے کہ نہ صرف ایٹم بم بلکہ عام تباہی پھیلانے والے تمام ہتھیاروں کو دنیا سے ختم ہونا چاہیے۔ برطانوی وزیر اعظم نے ایسے وقت میں ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جب لندن چاہتا ہے کہ اپنے ایٹم بموں کی تعداد میں اضافہ اور ان کی جدید کاری کی جائے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ہندوستان سے امن کے لیے پہلا قدم اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں سیکورٹی ڈائیلاگ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ کشمیریوں کو ان کے جائز حقوق دینا پاکستان کے ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے بھی مفاد میں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی پوری کوشش کی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم نے بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہندوستان کشمیری عوام کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ اسلام آباد اپنے سبھی پڑوسی ملکوں سے بہتر تعلقات چاہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ بہتر تعلقات ہوں گے تو جیو اسٹریٹجک صورتحال سے فائدہ اٹھایا جا سکے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ علاقائی امن کے بغیر جغرافیائی اہمیت سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ بین الاقوامی امور میں ایرانی پارلیمنٹ کے معاون خصوصی حسین امیر عبداللہیان نے ایران اور پاکستان کے درمیان سرحدی سیکورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے تہران میں پاکستان کے سفیر رحیم حیات قریشی سے گفتگو میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان مختلف سطحوں خاص طور سے پارلیمانی سطح پر تعاون بخوبی جاری ہے۔ انہوں نے رمدان سرحدی گزرگاہ کھولے جانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سرحدوں کے کنٹرول اور سرحدی عوام کی معیشت پر اس اقدام کے مرتب ہونے والے اثرات کو اہم قرار دیا اور ایران و پاکستان کے درمیان سرحدی سیکورٹی تعاون کو مزید تقویت پہنچائے جانے کی ضرورت پر تاکید کی۔ اس ملاقات میں ایران میں پاکستان کے سفیر نے بھی دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں خاص طور سے پارلیمانی شعبے میں جاری تعاون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کی سرحدوں پر پائیدار امن و استحکام کے لیے اہم اقدامات عمل میں لائے گئے ہیں اور سرحدی منڈیوں کے قیام کے ذریعے دونوں ملکوں کے سرحدی شہریوں کی معیشت کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں ایک بار پھر کورونا کے پھیلاؤ میں تیزی آ گئی ہے۔ دہلی سے موصول رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کورونا کے 29,000 سے زیادہ نئے مریضوں اور 188 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے نئے مریضوں اور اموات کی تعداد بترتیب مہاراشٹر، پنجاب، کیرل اور 36 گڑھ میں ریکارڈ کی گئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد کم ہو کر 10,000 سے بھی نیچے چلی گئی تھی، لیکن گزشتہ چند دنوں سے ایک بار پھر کورونا کے پھیلاؤ نے تیزی پکڑ لی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,14,38,734 ہو چکی ہے، جن میں سے 1,59,044 افراد ہلاک اور 1,10,45,284 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ ہندوستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 2,34,406 بتائی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہندوستان کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اب تک ملک بھر میں 3,50,64,000 سے زیادہ افراد کو کورونا ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ بین الاقوامی تحقیقاتی ادارے آئی کیو ایئر نے دہلی کو 2020 میں مسلسل تیسرے سال بھی دنیا کا آلودہ ترین دارالحکومت قرار دیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ہوا کا معیار اور پی ایم 2.5 زہریلے ذرات ناپنے والے ادارے آئی کیو ایئر نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں کہا ہے کہ دہلی تیسرے سال بھی دنیا کا آلودہ ترین دارالحکومت رہا ہے۔ آئی کیو ایئر کی 2020 کی ورلڈ ایئر کوالٹی رپورٹ کے مطابق دنیا کے 50 آلودہ ترین شہروں میں سے 35 ہندوستان میں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 2020 میں دہلی میں فضائی آلودگی پی ایم 2.5 کیوبک میٹر کے حساب سے 84.4 تھی، جو بیجنگ کی سطح سے دگنی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق بیجنگ دنیا میں 14 آلودہ ترین شہر ہے۔ حال ہی میں آئی کیو ایئر اور گرین پیس جنوب مشرقی ایشیا انالیسس کی جانب سے کی گئی تحقیق کے مطابق دہلی میں 2020 میں فضائی آلودگی کے باعث 54,000 افراد ہلاک ہوئے۔ اس رپورٹ کے مطابق 2020 میں ممبئی میں تقریباً 25,000 افراد آلودگی کی وجہ سے قبل از وقت موت کا شکار ہوئے ہیں۔ گزشتہ برس کورونا وائرس کے باعث فضائی آلودگی کی شرح میں کمی کے باوجود ہندوستان ایک مرتبہ پھر بنگلہ دیش اور پاکستان کے بعد دنیا کا تیسرا آلودہ ترین ملک بن کر سامنے آیا ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ نے 2 دن کی بحث اور جائزے کے بعد مظاہرین کی سرکوبی کے لیے پولیس کے اختیارات میں اضافے کا متنازع بل پاس کر دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق لا اینڈ آرڈر کے نام سے حکومت کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس بل پر رائے شماری کے دوران 359 ارکان نے حمایت میں جبکہ 263 نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ مذکورہ متنازعہ قانون کے تحت حکومت برطانیہ ایسے تشدد آمیز مظاہروں کو روکنے کے لیے پولیس کے اختیارات میں اضافہ چاہتی ہے، جن سے سماج کا بڑا حصہ متاثر ہو اور پارلیمنٹ تک رسائی میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہوں۔ البتہ اس بل کے جن الفاظ پر سب سے زیادہ توجہ دی جا رہی ہے وہ شور شرابے اور ٹھوس مزاحمت کے جرم ہونے جیسی عبارتیں ہیں۔ اس بل میں شور شرابہ مچا کر مزاحمت پیدا کرنے کے جرم میں کسی بھی شخص کو 10 سال قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ اس بل کے تحت پولیس کو احتجاجی کیمپ اکھاڑنے کا اختیار دیا گیا ہے، اور گزشتہ برس پارلیمنٹ کے سامنے ماحولیات کے حامیوں کی جانب سے لگائے جانے والے خیموں اور راستے کی بندش جیسے معاملات کا ذکر کیا گیا ہے۔ مخالفین اس بل کو احتجاج کے بارے میں شہری حقوق کو سلب کرنے اور مظاہرین کو کچلنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ تاہم بورس جانسن کی قدامت پرست حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس بل سے لوگوں کی سلامتی میں اضافہ ہوگا۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے صوبہ صلاح الدین کے مشرقی علاقے میں داعش تکفیری دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ المعلومہ کی رپورٹ کے مطابق داعش تکفیری دہشت گرد عناصر نے بدھ کے روز صوبہ صلاح الدین کے مشرقی علاقوں زکلبانہ اور باربار میں در اندازی کی کوشش کی، تاہم عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کی بر وقت کارروائی سے ان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ عراق کی مسلح افواج کے ہیڈ کوارٹر کے ترجمان یحییٰ رسول نے بھی صوبہ دیالہ میں دہشت گردوں کے خلاف نئی فوجی کارروائی شروع کیے جانے کی خبر دی ہے۔ انہوں نے تاکید کی ہے کہ عراقی فوجی اہلکاروں نے داعش تکفیری دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر اچانک حملہ کر کے ان کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا۔ اس سے پہلے عراقی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے سامرہ کے جنوب میں واقع یثرب میں داعشی عناصر کے خلاف ایک مشترکہ کارروائی انجام دی تھی۔ اس کارروائی کے دوران دہشت گردوں کو بھاری نقصان پہنچا تھا اور ان کا بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود ضبط کر لیا گیا تھا۔ شامی فوج نے منگل کی رات دارالحکومت دمشق کے مضافات میں اسرائیل کے میزائل حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ سانہ خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شامی فوج کے اینٹی ایئر کرافٹ یونٹ نے دمشق کی فضا میں اسرائیل کے کئی میزائلوں کو تباہ کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ میزائل اسرائیل کے جنگی طیاروں سے داغے گئے تھے۔ العالم ٹی وی نے بھی رپورٹ دی ہے کہ اس میزائل حملے کا مقصد دمشق کے ہوائی اڈے کو نشانہ بنانا تھا۔ واضح رہے کہ غاصب صہیونی حکومت شام میں دہشت گرد گروہوں کی حمایت کی غرض سے اکثر و بیشتر شامی فوجی ٹھکانوں اور دیگر مقامات کو جارحیت کا نشانہ بناتی رہتی ہے۔ شام کا بحران 2011 میں امریکہ، سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی حمایت سے دہشت گرد گروہوں کی جانب سے علاقے کا توازن غاصب صہیونی حکومت کے مفاد میں تبدیل کرنے کی غرض سے شام پر کیے جانے والے حملوں سے شروع ہوا ہے، جبکہ شامی فوج نے ایران کی فوجی مشاورت اور روس کی حمایت سے اپنے ملک سے داعش دہشت گرد گروہ کا صفایا کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ دیگر دہشت گرد گروہوں کے خلاف اس کی کارروائی بدستور جاری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ اور سامعین، پروگرام گرد و پیش میں اس مرحلے میں ہم سیاسی حالات کا جائزہ لیتے ہیں، تو اس حوالے سے اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ۔
اور ہم آپ سے نقوی صاحب یہ پوچھنا چاہیں گے کہ امریکہ نے روس، ایران اور چین پر امریکی انتخابات میں مداخلت کا الزام لگایا ہے، تو اس کے پیچھے کیا اہداف و مقاصد ہو سکتے ہیں؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب امریکی انتخابات اپنے عروج پہ تھے تو اس زمانے میں بھی اس طرح کی چیمگوئیاں زبان زد خاص و عام تھیں کہ اس میں دوسرے ممالک مداخلت کر رہے ہیں۔
جی،
البتہ امریکہ کے عنوان سے جب یہ بات کہی جاتی ہے یا امریکہ جب الزام لگاتا ہے، تو ہمارے یہاں جو اردو کا وہ معروف ایک ضرب المثل ہے یا ایک محاورہ ہے کہ دوسروں کو نصیحت اور خود
فضیت
فضیت۔
جی،
امریکہ کو تو کم از کم یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی اور سے کہے کہ وہ ان کے داخلی معاملات میں یا انتخابات میں مداخلت کرتا ہے۔ امریکہ کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ دنیا کا کون سا ملک ہے کہ جہاں پہ امریکی سامراج نے کسی نہ کسی انداز سے مداخلت نہ کی ہو؟ حکومتیں تبدیل یہ کرتے ہیں، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو خریدتے ہیں، وہاں پہ اثر و رسوخ پیدا کرتے ہیں، اپنے مرضی کے حکمران لے کے آتے ہیں، جنگیں مسلط کرتے ہیں، حالات خراب کرتے ہیں تاکہ وہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہو اور اس کے نتیجے میں یہ اپنی مرضی کے حکمران یا اپنی مرضی کا نظام لا سکے۔ یہ سر جنگ سے شروع ہے اور ابھی تک جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن اگر تازہ صورتحال اس وقت دیکھیں تو تین ممالک کو انہوں نے خصوصی طور پہ نام لیا ہے، روس، ایران اور چین کا۔ اور تینوں کے عنوان سے اپنے اپنے ان کے اہداف ہیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے، ایک تو یہ کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آج کل کسی وقت بھی، ابھی انہوں نے الزام لگایا ہے الیکشن میں مداخلت کا، اور اگلے مرحلے میں اسی بہانے کو ایک ثبوت کے طور پہ بنائیں گے اور ان پہ پابندیاں عائد کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی یہ بھی باتیں ابھی آ رہی ہیں کہ ان تینوں ممالک پہ امریکہ مزید پابندیاں عائد کرنا چاہ رہا ہے. البتہ ایران تو ایک پہلے سے بری طرح پابندیوں کی زد میں ہے، اور جس انداز سے ہر امریکی جسے آپ کہتے ہیں حکمران، چاہے وہ ریپبلکنز کا ہو چاہے وہ ڈیموکریٹس کا ہو، انقلاب کی کامیابی، اسلامی انقلاب کی کامیابی سے 1979 سے لے کر اب تک ان کے ہاں تو ہمیشہ ایران کے عنوان سے تو کبھی
بتا کوئی امریکہ کو کوئی بہانے ضرورت نہیں ہو، بس کوئی مخالف ہو جائے اس کا یہ کافی ہے.
جی جی، اس کے لیے بس یہ کافی ہے. اب یہ ایک تو یہ بات ہے کہ خود ایران کو امریکی انتخابات میں مداخلت کا ذمہ دار ٹھہرانا. میں تینوں کا علیحدہ علیحدہ ایک
جی
مختصر جائزہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس مختصر ٹائم میں، کہ ایران کو تو ایران کے لیے چونکہ عوام کے اندر، امریکی عوام میں اتنی نفرت نہیں ہے ایران کے عنوان سے.
جی
عمومی طور پہ ان کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، یا جو حکمران طبقہ ہے، وہی ایران کے خلاف مختلف طرح کے پروپگنڈے کرتا ہے، الزامات لگاتا ہے، اس کو اپنی راہ میں رکاوٹ سمجھتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ چونکہ ہماری ڈکٹیشن نہیں مانتا اس لیے اس کو دباؤ کے رکھو، اس کو سینکشنز کے اندر لے کے آؤ، اس کو عالمی سطح پہ تنہا کر دو.
صحیح.
یہ وہ یہ اس طرح کی ساری چیزیں عوام کے اندر، کوئی ظاہر ہے ایران امریکن عوام ایک تو یہ ہے کہ اتنا کوئی سیاسی شعور نہیں ہوتا ان کے ہاں کہ وہ اس طرح کے ایک دور دراز کے ملک ہزاروں کلومیٹر دور جس کی نہ سرحدیں امریکہ سے ملتی ہیں نہ جس کے مفادات ملتے ہیں، تو اس کے خلاف ظاہر ہے کوئی نفرت پیدا کرنا کوئی تک نہیں بنتا کہ وہ ایران کے خلاف اپنے ذہن میں ایک نفرت پیدا کرے.
جی.
تو ایک تو یہ ہے کہ امریکی عوام کے اندر یہ احساس پیدا کرنے کے لیے کہ دیکھو ایران جو ایک اسلامی ملک ہے اور وہ ہم اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے تمام اقدامات اس لیے ہیں کہ وہ ہمارے ملک میں آ کے مداخلت کرتا ہے انتخابات میں.
جی.
ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ عوامی اس کو ایک رجحان بنانے کے لیے، لیکن اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے. مثبت میں میں نے کہ وہ بالآخر ایران کو ایک بڑی طاقتوان مانتے ہیں.
جی صحیح.
کہ ایک ایران ایک اتنا ملک ہے. اب ٹھیک ہے یا غلط ہے ایک دوسرا مسئلہ ہے، یعنی جو پروپگنڈے کے دوران ایک تاثر تو یہ بھی ملتا ہے نا.
جی جی صحیح.
ایک تیسرا آدمی، ایک نیوٹرل آدمی یا غیر جانبدار ہے، وہ جب سنے اچھا ایران اتنا پاورفل ہے کہ وہ امریکہ کے اندر جو ہے انتخابات میں اثر انداز ہو سکتا ہے،
روس اور چین تو طاقت ہیں اس کے ساتھ ایران کو بھی شامل کیا، ایسے لگتا ہے
یہ ایک اس کا ایک پہلو ہے. لیکن اس کے پیچھے بہرحال ان کے ذہن میں منفی پہلو زیادہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ ایران کو
دباؤ رکھیں،
جو اپنے دشمن بنا کے رکھیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر، حکمران طبقے کے اندر بھی اور عوام کے اندر بھی. تو اس لیے الزامات ہیں، ورنہ کوئی اس کا کوئی تک نہیں بنتی. ایران کہ ہمیشہ جو قریبی اور ہمسایہ ممالک ہیں، جو چھوٹے ممالک ہیں، ان کے بارے میں بھی عدم مداخلت کی پالیسی ہے. ایران کبھی بھی نہ خود چاہتا ہے کہ کوئی مداخلت کرے اور نہ خود جا کے کسی دوسرے ملک میں مداخلت کا ارتکاب کرنے کی خواہش رکھتا ہے یا اس کے ایجنڈے میں شامل ہے یا اس کی پالیسیز کیسے نہیں، ایسا نہیں ہے. اس لیے اس الزام کو تو رد کر دینا چاہیے. اب رہ گئے روس اور چین کی بات. دیکھیں روس کے ساتھ تو ایک عرصے سے جسے کہتے ہیں کولڈ وار سے، جب دو بلاک تھے، دو سپر پاور تھیں، تو ایک دوسرے کے خلاف یہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے یہ سارے کام کرتے تھے. دونوں کے انٹیلیجنس نیٹ ورک ایک دوسرے کے ممالک میں کام کرتے تھے، اور اس انٹیلیجنس کی روشنی میں ان کے نتائج کے مطابق اور ان ایکٹیویٹیز کے مطابق ایک دوسرے کو نقصان بھی پہنچاتے تھے. سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جاتا تھا، ایک دوسرے کے خلاف جسے آپ وہ جنگ کے جو پس منظر میں لے کے لڑی جائے، اس طرح کی جنگیں بھی انہوں نے لڑی ہیں بہت زیادہ، یعنی پس منظر میں رہ کے سامنے نہ آ کے انٹیلیجنس وارز رہی ہیں اور بہت سارے اس طرح کے ایشوز رہے ہیں. لہذا روس کے عنوان سے تو یہ بات بھی بنتی ہے کہ روس کو ہمیشہ انہوں نے اپنا دشمن بنایا ہے، اور اس کے عنوان سے روس نے، یعنی یہ امکانات بھی ہیں، اسے رد بھی نہیں کیا جا سکتا کہ روس نے ممکن ہے مداخلت کی ہو، جیسے یہ مداخلت کرتے ہیں، جیسے امریکہ مداخلت کرتا ہے رشیا اور رشیا کے زیر انتظام دوسری ریاستوں میں ماضی میں، اور اب بھی یہ جو سینٹرل ایشیا کے اندر جو مختلف ریاستوں میں یہ جو رنگین انقلاب آئے ہیں، ویلویٹ ریولیوشن، تو وہ امریکہ کی وجہ سے ہیں. رشیا کے خلاف تھے اور امریکہ کے پوری کی پوری پشت بنائی تھی، تو اس لحاظ سے تو ان کا آپس میں ایک جنگ کا سلسلہ ہے. البتہ یہاں پہ جو خود جو بائیڈن کے عنوان سے یا ڈیموکریٹس کے عنوان سے، یہ انہوں نے الیکشن سے پہلے ہی ایک الزام بڑی شدت سے سامنے لائے تھے کہ روس چاہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں
جی,
اور اس پہ باقاعدہ عدالتوں تک معاملے گئے ہیں
جی,
اور کانگریس کے اندر بھی اس موضوع پہ بات ہوئی ہے کہ روس جو ہے اس کا پسندیدہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی نیچا دکھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو یہ ثابت کیا جائے کہ اس کے پیچھے روس تھا. اب روس کو ثابت کرنے کے لیے وہ یہ کہیں گے کہ روس نے الیکشن میں مداخلت کی ہے
جی,
اور وہ مداخلت کیا تھی, یعنی ٹرمپ کی حمایت تھی. تو اس لحاظ سے روس کے ساتھ بھی ان کا ایک معاملہ ہے. تیسرا ملک جو چائنا ہے, تو چائنا کے عنوان سے اس وقت ان کے اقتصادی مشکلات ہیں, ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں. تو اس لحاظ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک باعث یہ چیز ہے کہ چین کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے, لیکن بنیادی طور پہ ایک تیاری کی جا رہی ہے ان تینوں ممالک پر اقتصادی پابندیاں لگانے کے لیے.
جی راشد نگو صاحب, آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے پروگرام میں حصہ لیا. سامعین, اس مرحلے میں ہم پیش کرتے ہیں ریڈیو تہران کا تبصرہ, تو لیجیے سماعت فرمائیے. مختلف امور من جملہ ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں مغرب کے گفتار و کردار میں تضاد کسی سے پوشیدہ نہیں. اسی تضاد کے تناظر میں ایران کے وزیر خارجہ نے پرانے ایٹمی سرگرمیوں کے حوالے سے برطانوی وزیر اعظم کے بے بنیاد دعووں اور تشویشوں کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم دوغلے پن سے کام لے رہے ہیں, کیونکہ وہ ایک طرف اپنے ملک کے ایٹمی ہتھیاروں میں اضافے کا اعلان کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. وزیر خارجہ جواد ظریف نے اپنے ٹویٹ میں مزید کہا ہے کہ ایران کے موقف ہے کہ نہ صرف ایٹم بم بلکہ عام تباہی پھیلانے والے تمام ہتھیاروں اور اسلحوں کو ختم کر دینا چاہیے. برطانوی وزیر اعظم ایسے عالم میں ایران کے پرانے ایٹمی پروگرام کے بارے میں تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ خود برطانیہ نے اپنی ڈیفنس اسٹریٹجی میں تبدیلی لاتے ہوئے اپنے وار ہیڈس کی تعداد کو نہ صرف 195 تک پہنچا دیا بلکہ اس میں اضافے پر بھی تاکید کر رہا ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی اقوام متحدہ کے ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے سے متعلق تشکیل دیے گئے کمیشن میں کہہ چکے ہیں کہ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک کے پاس 14,000 ایٹمی ہتھیار موجود ہیں اور اس سے مربوط $100 ارب کی خطیر رقم ایسا مسئلہ ہے جس نے انسانیت اور کرہ ارض کو بہت بڑے خطرے سے دوچار کر رکھا ہے. ایٹمی سائنس کے بارے میں اعداد و شمار جاری کرنے والے ادارے ایٹمک سائنس بولیٹن نے 2019 کے بارے میں جاری کردہ اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ امریکہ کے پاس 6,185 ایٹمی وار ہیڈز موجود ہیں, جن میں 150 یورپ کے مختلف ملکوں میں موجود اسٹریٹجک فوجی اڈوں میں رکھے گئے ہیں. آئی اے ای کے بورڈ آف گورنرز کے سابق سربراہ برترانڈ گولڈ اسمٹ کا اسی تناظر میں کہنا ہے کہ امریکہ اور اس طرح کی دیگر عالمی طاقتوں کا غیر منطقی طریقہ کار عالمی سطح پر سیاسی سلامتی اور فوجی بحرانوں کا باعث بنا ہے, جس کی وجہ سے عالمی امن و صلح کو شدید خطرات کا سامنا ہے. ایران مغربی طاقتوں کے برخلاف مذہبی اور اخلاقی فریضے کی بنیاد پر ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری اور استعمال کے حرام ہونے کا دنیا میں اعلان کر چکا اور باقاعدہ طور پر اقوام متحدہ کی دستاویز میں رجسٹرڈ بھی کروا چکا ہے. عام تباہی پھیلانے والے ہر قسم کے ہتھیاروں, چاہے ایٹمی ہوں, کیمیائی یا جراثیمی, کی تیاری, پیداوار اور نگہداشت کے حرام ہونے کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے فتوے نے ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کی شفافیت کو اعلیٰ ترین سطح پر اجاگر کر دیا ہے. نگرانی کے عمل میں ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے آئی اے ای اے اور ایران کا تعاون بھی ایٹمی پروگرام کی شفافیت کی نشاندہی کرتا ہے اور واضح ہو جاتا ہے کہ تہران اپنی ایٹمی سرگرمیوں کو چھپانا نہیں چاہتا. بنا بنی یہ بات پوری طرح واضح ہے کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کی شفافیت پر انگلیاں اٹھانے اور بے بنیاد اور فرسودہ دعووں کو بار بار دہرانے کا مقصد دراصل ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے یورپی ٹرائیکا کی عہد شکنی, سیاسی کمزوری اور حقائق کو الٹا دکھانے کی ناکام کوشش ہے. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا. ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے, ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے خزف دست مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں خزف دست مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور سامعین ہم آپ کو بتا دیں کہ ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے اسی طرح شام کی نشریات میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 6:00 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 6:30 بجے سن سکتے ہیں حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام نیم نگاہ پاکستان کے وقت مطابق 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 9:00 بجے پیش کیا جاتا ہے اور سامعین اب اس مرحلے میں پیش خدمت ہیں تاریخی حالات و واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 27 اسفند 3 شعبان اور 17 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے تین شعبان سن 4 ہجری قمری کو نواس رسول جگر گوشے علی و بطول حضرت امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط اصغر اور سید الشہدہ ہے. آپ نے اپنی زندگی کے ابتدائی 6 برس اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے سائے میں گزارے. آپ نے ایسے گھرانے میں تربیت حاصل کی جو عرفانی و اخلاقی فضائل و کمالات کا مرکز تھا. سن 50 ہجری قمری میں اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ نے مسلمانوں کی ہدایت اور امامت کی ذمہ داری سنبھالی. سن 61 ہجری قمری میں اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش کیا. اسلامی جمہوریہ ایران میں 3 شعبان کو یوم پاسداران کا نام دیا گیا ہے کیونکہ ایران میں پاسداران انقلاب اسلامی نے امام حسین علیہ السلام کی شجاعت و بہادری اور استقامت و پائیداری کی پیروی کرتے ہوئے اسلام اور اسلامی انقلاب کی حفاظت اور ایران کی عرضی سالمیت کے تحفظ کے لیے شجاعت و بہادری کے نئے باب رقم کیے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے، بے شک حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہیں. سترہ مارچ سن 636 عیسوی کو مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا. قابل ذکر ہے کہ ظہور اسلام کے بعد مسلمانوں نے سب سے پہلے رومیوں سے جنگ کی. یہ جنگ بحر احمر کے شمال میں لڑی گئی. خلیفہ اول کے زمانے میں مسلمانوں نے رومیوں کو شکست دی اور فلسطین کے جنوبی علاقے کو آزاد کرا لیا. اس شکست کے بعد شہنشاہ روم نے بڑی فوج تیار کی اور فلسطین پر چڑھائی کر دی، لیکن اس جنگ میں بھی رومیوں کو شکست ہوئی. رومی سپہ سالار مارا گیا اور دمشق پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. اس کے بعد مسلمان شام اور فلسطین پہنچ گئے اور بنی عباس کے دور میں شام اور فلسطین مرکز خلافت بغداد کے تابع رہے، لیکن مصر پر فاطمیوں کی حکومت کے دوران فلسطین ان کے قبضے میں چلا گیا. سن 1097 عیسوی سے عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضے کے لیے صلیبی جنگیں شروع کی. کئی بار بیت المقدس پر فریقین کا قبضہ ہونے کے بعد آخرکار سن 1250 میں مسلمان سردار صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کرا لیا. سترہ مارچ سن 1828 عیسوی کو فرانسیسی فلسفی مورخ اور نقاد ہپولیٹ ٹین پیدا ہوئے. انہوں نے اپنی کتابوں میں تاریخی واقعات کا نسل، مقام اور وقت کی بنیاد پر جائزہ لیا ہے. ان کی کتابوں میں تاریخ ادب برطانیہ اور فلسفہ ہنر کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے. ہپولیٹ ٹین نے سن 1893 میں وفات پائی. تین شعبان سن 1319 ہجری قمری کو ایران کے ایک اہم عالم دین آیت اللہ حسین خادمی پیدا ہوئے. وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نجف اشرف کی اعلیٰ دینی درسگاہ گئے اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے. آیت اللہ خادمی میدان سیاست میں بھی سرگرم عمل رہے. انہوں نے رضا خان کی اسلامی ثقافت و اقدار کے منافی پالیسیوں کے خلاف جد و جہد کی. انہوں نے ایران کی تیل کی صنعت کو قومیانے کی تحریک میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اس کے علاوہ انہوں نے ایران میں اسلامی حکومت کے قیام کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک میں حصہ لیا اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے لیے بے پناہ کوششیں کیں. انہوں نے رہبر سعادت یا دین محمد کے عنوان سے ایک کتاب بھی تحریر کی جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے. 17 مارچ سن 1911 عیسوی کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ نے مسلم اوقاف کا بل پیش کیا۔ یہ بل امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں 2 سال کی جد و جہد کے بعد منظور ہوا، جو بڑی اہمیت کا حامل تھا کیونکہ سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستانی مسلمان احساس محرومی اور ضعف کا شکار ہو گئے تھے، اور مسلمان حکمرانوں کی اولاد کو اپنی جائیداد رہن میں رکھ کر گزارا کرنا پڑتا تھا، اور جب قرض بڑھ جاتا تو ان کے ہندو قرض خواہ کسی نہ کسی طرح کوئی تنازع کھڑا کر کے ان کی جائیداد کو نہایت کم قیمت پر فروخت کرتے تھے۔ چنانچہ محمد علی جنہ نے اسلامی قوانین کے مطابق مسلم حکمرانوں کی جائیداد کو وقف کرنے کے لیے اوقاف بل منظور کروا لیا، جس کے بعد مسلم حکمرانوں کی جائیداد ان کے افراد خاندان کے ہاتھوں برباد ہونے سے بچ گئی، اور وقف شدہ جائیداد سے وہ نسلن بعد نسلن استفادہ کرنے لگے۔ مسلم اوقاف بل کی منظوری محمد علی جنہ کی قانون سازی میں پہلی نمایاں کامیابی تھی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری شام کے دوسرے مجلس کی یہ نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہمارے ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں، اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں، اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج فرزند رسول خدا، سید الشہداء، شفیع روز جزا، جوانان جنت کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام کا روز ولادت باسعادت ہے۔ اسی مناسبت سے ہم آپ تمام سامعین کو دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ پوری انسانیت امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حقانیت کو درک کرے اور راہ حق و حقیقت پر گامزن ہو جائے، آمین۔ شاعر کہتا ہے، حریت کی راہوں میں ہم سے زندگی مانگو، حریت کی راہوں میں ہم سے زندگی مانگو، ہم چمن لٹا دیں گے، ہم سے ہر گلی مانگو، جان کیوں گنواتے ہو موت کی فضاؤں میں، جان کیوں گنواتے ہو موت کی فضاؤں میں، ہم حسین والے ہیں، ہم سے زندگی مانگو۔ سامعین، ہم ایک مرتبہ پھر فرزند رسول خدا، سید و شہداء، حضرت امام حسین علیہ السلام کے روز ولادت باسعادت کی مناسبت سے دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اب پیش خدمت ہے امام حسین علیہ السلام کے روز ولادت باسعادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام، تو لیجیے سماعت فرمائیے۔
سامعین، نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں اظفر قاسمی اور طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ خصوصی پروگرام آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔
حسین کا صدقہ، حسین کا صدقہ، حسین کا صدقہ، حسین کا صدقہ، ازل سے کھاتی ہے دنیا حسین کا صدقہ، ازل سے کھاتی ہے دنیا حسین کا صدقہ، حسین کا صدقہ،
ہے دانا دانا زمین کا
حسین کا صدقہ، حسین کا
صدقہ غزل سکھاتی ہے دنیا حسین کا صدقہ حسین کا صدقہ
صدائیں دیتا ہے فطر اس عطا کی خوشبو لے اڑان چاہیے جس کو وہ میرے پر چھو لے میرے پروں پہ لکھا
حسین کا صدقہ حسین کا صدقہ غزل سکھاتی ہے دنیا حسین کا صدقہ حسین کا صدقہ
بلایا بیٹے کو پہلے قریب مولا کے پھر ہاتھ جوڑ کے عباس سے کہا حر نے میں ساتھ لایا ہوں آقا
حسین کا صدقہ حسین کا صدقہ غزل سکھاتی ہے دنیا حسین کا صدقہ حسین کا صدقہ
بنے ہیں چاند ستارے کبھی بنے آلوں کبھی فرشتے بنے اور کبھی بنے آدم خدا نے جب بھی نکالا
حسین کا صدقہ غزل سکھاتی ہے دنیا حسین کا صدقہ حسین کا صدقہ
یہاں سے لے گئے خود روٹیاں وہاں والے یہ بات جانتے ہیں خوب آسمان والے زمین پہ دیتے ہیں فضا
حسین کا صدقہ حسین کا صدقہ غزل سکھاتی ہے دنیا حسین کا صدقہ حسین کا صدقہ
سامعین مدینۃ الرسول 3 شعبان المعظم سن 4 ہجری قمری کو گلستان رسالت و امامت اور باغ عصمت و طہارت میں ایک جان بہار گل محمدی کے کھلنے کا منتظر تھا۔ اس گل محمدی کا تعلق ایسے پاکیزہ گھرانے سے ہے کہ حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیہ تطہیر کے نزول کے بعد اس گھرانے کو اہل بیت نبوت کے لقب سے پکارتے اور سلام کرتے تھے۔ 3 شعبان المعظم وہ مبارک دن تھا جس دن سرور کائنات 3 آفتاب امامت کے طلوع ہونے کے منتظر تھے۔ آپ کو جیسے ہی اپنے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خبر ملی، آپ نے اسماء سے فرمایا، اے اسماء میرے فرزند کو میرے پاس لاؤ۔ اسماء نے عرض کیا، رسول اللہ ابھی بچے کو غسل نہیں دیا گیا ہے، کیسے آپ کے پاس لے آؤں؟ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے اسماء کو دیکھا اور فرمایا، تم اس بچے کو غسل دے کر پاک اور طاہر کرو گی؟ خان عصمت میں زندگی بسر کرنے والی اسماء چہرہ رسالت کو دیکھ کر ہی حقیقت کو سمجھ گئیں اور فوراً صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حجرے میں گئیں اور وہاں سے نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو رسالت ماں کے پاس لے آئیں۔ آپ نے اپنے پیارے نواسے کو اپنی آغوش میں لے لیا اور قرآن کی طرح مصحف رخ کو بوسہ دیا اور ننھے ننھے ہاتھ پاؤں کو جوش الفت سے چومنے اور آہستہ آہستہ کچھ باتیں کرنے لگے۔
نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام حبیب الہی کے محبوب تھے۔ گہوارۂ آغوش پیغمبر میں آپ بڑے آرام و سکون سے رہتے تھے۔ قلب پیغمبر اپنے نواسے اور اپنے دین کے محافظ کے پھول جیسے چہرے کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے جد بزرگوار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ عاطفت میں اپنے بچپن کا بہت ہی خوشگوار اور یادگار دور گزارا۔ کبھی دوش رسول پر جلوہ افروز ہوتے اور کبھی آغوش رسالت کی زینت بن جاتے۔ اصحاب رسول اس حسین منظر کا نظارہ کیا کرتے تھے اور اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتے تھے کہ رسول اکرم کس طرح اپنے نواسے کے چہرے کا بوسہ لیتے تھے اور کیسے اپنے نور نظر سے باتیں اور بے دریغ محبت کرتے تھے۔ رسول خدا حضرت امام حسین علیہ السلام سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ بعض ظاہر بین اصحاب نواسے کے ساتھ رسول خدا کی بے پناہ شفقت و محبت پر اعتراض کر بیٹھتے، لیکن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ حسین کی جو الفت اور محبت میرے دل میں ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جس کا تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہو۔ رسول اکرم نے اپنے اس فرمان سے اس حقیقت کی جانب لوگوں کو متوجہ کر دیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پیغمبر کی اتنی زیادہ اور بے دریغ محبت نسبی رشتے کی بنیاد پر اور معمولی محبت نہیں تھی، بلکہ یہ الہی محبت تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی طرح کوئی معمولی انسان نہیں تھے۔ قرآن کریم کی اس بارے میں صراحت کے ساتھ نص بھی موجود ہے کہ پیغمبر کا کوئی قول و فعل اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر انجام نہیں پاتا تھا، بلکہ وحی الہی کی بنیاد پر انجام پاتا تھا۔ اسی طرح خداوند عالم سورہ احزاب کی 21ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمانوں، تم میں سے اس کے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے جو اللہ اور آخرت سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے اور اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ دوسری جانب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی بے دریغ محبت صرف اپنے اہل بیت اور خاص طور پر اپنے نواسوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم کی اپنے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام سے والہانہ الفت و محبت کا ذکر مختلف انداز سے اہل سنت کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ مسند احمد بن حنبل، سنن ابن ماجہ اور مناقب ابن شہراشوب میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ رسول خدا کہیں دعوت پر جا رہے تھے، بعض اصحاب کرام بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ آ حضرت سب کے آگے آگے چل رہے تھے۔ آپ نے راستے میں اپنے چھوٹے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھ لیا، فوراً چاہ کے اپنی گود میں اٹھا لیں، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بچپن کے تقاضے کے سبب ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ رسول خدا یہ دیکھ کر مسکرائے اور آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے، اور پھر اپنے نواسے کو اپنی آغوش مبارک میں لے لیا اور فرط محبت سے آپ کو بوسہ دینے لگے۔ اس کے بعد لوگوں سے فرمایا، اے لوگوں، یہ جان لو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو شخص حسین کو دوست رکھے گا، خدا اس کو دوست رکھے گا۔
سامعین، نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام مختلف پہلوؤں سے ایک ممتاز شخصیت تھے۔ آپ تمام فضائل و کمالات اور عبادات میں بھی تمام انسانوں سے افضل و برتر تھے۔ عبادت الہی اور طرز بندگی میں آپ کا انداز منفرد تھا۔ آپ نے شکم مادر سے لے کر اپنی ساری زندگی عبادت اور ذکر و یاد الہی میں بسر کی، حتیٰ عاشور کے دن کربلا معلہ میں آپ کا سر تن سجدہ ہونے کے بعد بھی نوک نزا سے ممبر کا کام لے کر تلاوت آیات قرآنی اور ذکر الہی میں مشغول تھا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار کی عبادت کے بارے میں فرماتے ہیں، حسین ابن علی علیہ السلام ہمیشہ راتوں کو عبادت الہی اور خدا سے دعا مناجات اور نمازوں میں مشغول رہا کرتے تھے۔
نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اسلامی اقدار اور رسول اللہ کی سنت و سیرت کے محافظ تھے۔ آپ نے دین اسلام کے اعلیٰ اہداف کو آگے بڑھانے میں کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کیا۔ حریت پسندی، ظلم ستیزی اور جور و ستم کے آگے گھٹنے نہ ٹیکنا آپ کی بے مثال خصوصیات میں شامل ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ظلم و استبداد کے مقابلے میں ایک بے مثال بہادر ہی نہیں تھے، بلکہ آپ نے حریت پسندی اور انسانی اقدار کی بنیاد رکھی ہے۔ آپ ایسی کردار ساز شخصیت تھے کہ تمام حریت پسندوں، ظلم سے نفرت کرنے والوں اور حق و انصاف کے قیام کی راہ میں جد و جہد کرنے والوں کے لیے ان کی پیروی ضروری ہے۔ نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایسے دور میں جب اسلام عظیم بحرانوں اور مشکلات میں گرفتار ہو کر دو حصوں میں بٹ گیا تھا، ایک طرف تخت نشینوں اور ملوکیت پسندی کا اسلام تھا اور دوسری جانب بوریا نشینوں اور شریعت پسندی کا اسلام تھا۔ اس وقت رسول کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے ساری دنیا کے سامنے حق کو حق اور باطل کو باطل ظاہر کر دینے کا عزم کر لیا، لہذا آپ نے بنی امیہ کے سلسلے کی ایک نہایت ظالم و جابر فرد یزید بن معاویہ کے ظلم و استبداد کا تاریخ ساز مقابلہ کیا اور واضح الفاظ میں اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور اسلامی اور انسانی اقدار کی حفاظت کے لیے شہادت کو اپنے لیے باعث فخر قرار دیا۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ حسین ابن علی ہرگز ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس اعلان کو ہمیشہ کے لیے ظلم و جور سے رہائی حاصل کرنے کے ایک اسلامی منشور میں تبدیل کر دیا۔ آپ نے آواز دی، خالق کائنات کی قسم، میں ذلت کے ساتھ ظالم و جابر کی بیعت نہیں کروں گا اور نہ غلاموں کی مانند میدان جنگ سے فرار کروں گا۔
سامعین، نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام لوگوں کی شخصیت کے احترام کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ نہ صرف ضرورت مندوں کی شخصیت کے مجروح ہونے اور ان کے احساس حقارت سے رنجیدہ ہوتے اور شرمندگی محسوس کرتے تھے، بلکہ دوسروں کو براہ راست کچھ سکھانے اور تعلیم دینے میں بھی آپ کو شرم محسوس ہوتی تھی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک عمر رسیدہ شخص کو دیکھا کہ وہ صحیح وضو نہیں کر رہا تھا، برابری اسے وضو کا طریقہ بتانا بھی ضروری تھا۔ آپ نے اس شخص کو وضو کا صحیح طریقہ بتانے کا عزم تو کر لیا، لیکن اسے براہ راست بتانے میں اس کی شرمندگی کے خیال سے آپ کو شرما رہی تھی، اس لیے آپ نے اس عمر رسیدہ شخص کو وضو کا صحیح طریقہ بتانے کے لیے اپنے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام سے کہا، آئیے ہم آپ وضو کریں اور اس عمر رسیدہ شخص سے فیصلہ کرنے کو کہیں، اس طرح یہ وضو کا صحیح طریقہ سیکھ لے گا۔ دونوں بھائیوں نے اس عمر رسیدہ شخص سے دیکھنے کو کہا اور خود دونوں نے وضو کرنا شروع کیا۔ جب وضو کر چکے تو اس عمر رسیدہ کی سمجھ میں آ گیا کہ صحیح وضو بانی اسلام و شریعت کے نواسوں کا ہے۔ اس نے کہا، اے رسول کے نواسوں، آپ دونوں کا وضو صحیح ہے، غلط میرا وضو تھا، اب میں اپنے وضو کی اصلاح کر لیتا ہوں، اور کیا کہنا آپ لوگوں کا کہ کس مدبرانہ انداز سے آپ لوگوں نے مجھے وضو کا صحیح طریقہ تعلیم کر دیا۔
نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام لوگوں کے حقوق کا بہت ہی خیال رکھتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق عبد الرحمن نامی ایک شخص نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے کسی فرزند کو سورہ حمد کی تعلیم دی۔ آپ نے اس کے عوض معلم کو انعام و اکرام سے نوازا اور فرمایا کہ تمہارے اس عمل کی پاداش 1000 دینار، 1000 جوڑے بہترین لباس، کافی مقدار میں زر و زیور اور بہت سے وسائل زندگی سے بھی زیادہ ہے۔
حضرت امام حسین علیہ السلام کی اہم خصوصیت یہ تھی کہ آپ کا قلب مبارک لطف و کرم اور محبت و مہربانی سے سرشار تھا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو زندگی کے نشب و فراز سے دوچار ہو کر رنج و غم اور شدید مشکلات میں گرفتار تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے ایک صحابی اسامہ بن زید کی ملاقات اور عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار کا مشاہدہ کیا اور اسامہ بن زید سے ان کی پریشانی اور الجھن کا سبب دریافت فرمایا۔ اسامہ بن زید نے دل سے ایک آہ کھینچی اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے اپنی پریشانی بیان کرتے ہوئے کہا، مولا، دوسروں کے حقوق میری گردن پر ہیں، میں کچھ لوگوں کا مقروض ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں دوسروں کے حقوق اور قرضے ادا کر دوں اور دوسروں کا مقروض ہو کر اس دنیا سے نہ جاؤں۔ یہ سن کر نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا، اسامہ کے سارے حقوق اور قرضے ادا کر دیے جائیں۔ اس وقت اسامہ بن زید مطمئن ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔
نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی اخلاقی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ راہ خدا میں نہایت خلوص کے ساتھ ظاہر و آشکارا طور پر انفاق و خیرات کرتے تھے اور اس عمل کی انجام دہی میں صرف مستحق دیکھتے تھے، آپ اپنا اور پرایا نہیں دیکھتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی مانند راتوں کو روٹیوں کی بوری دوش پر رکھ کر یتیموں، مفلسوں اور ناداروں اور بےکسوں کے گھر پہنچاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب روزے عاشور آپ کی شہادت کے بعد ظالموں نے آپ کے جسم سے کپڑے بھی لے لیے تو اس وقت آپ کے دوش پر بوریاں لادنے کے نشانات کا مشاہدہ کیا گیا۔ لوگوں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے ان نشانات کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار راتوں کو پوشیدہ طور سے اپنے دوش مبارک پر کھانے کے سامان لاد کر یتیموں اور مفلسوں کے گھر پہنچاتے تھے، اسی وجہ سے یہ نشانات آپ کے دوش مبارک پر پڑ گئے تھے۔ اسی سلسلے میں آپ کی ایک عزادار اور شیدائی کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے وہ شانے اور وہ پشتے مبارک کہ جس پر روٹیاں لاد کر یتیموں اور بےکسوں کے گھر پہنچائی جاتی تھیں، انہیں روزے عاشور ظالموں نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر ڈالا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام میں آج بھی ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک نظر ڈالیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں بعض اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ایران، جو پاکستان ایران سے شائع ہوتا ہے، اس کی سرخی ہے فخرہ ویکسین کی رونمائی کر دی گئی۔ نیو یارک ٹائم کی ہیڈ لائن ہے اٹلانٹا میں فائرنگ، 8 ہلاک۔ القدس العربی نے خبر لگائی ہے متحدہ عرب امارات کی کانفرنس میں اسرائیلی مندوبین کے ساتھ شرکت کی وجہ سے تیونس کے سابق صدر پر ملک میں سخت تنقید۔ سامعین، اب چلتے ہیں بعض مقالات اور تجزیوں کو، اور ان میں ان کے جو اقتباسات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ کیہان کا ایک آرٹیکل اور اس کا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے یمن کا انقلاب کیوں کامیاب ہوا۔ اخبار لکھتا ہے سعودی عرب نے اوباما حکومت کے گرین سگنل کے بعد یمن کی جنگ شروع کی تھی، اور امریکی منصوبہ سازوں کو یقین تھا کہ 2-3 مہینے میں انصار اللہ کا کام تمام کر دیا جائے گا، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے ان اصولوں کو بھی بالائے طاق رکھ دیا گیا جن پر عام طور سے ہر جنگ میں توجہ دی جاتی ہے۔ یہ سب اس لیے تھا تاکہ اسٹریٹجک لحاظ سے بے حد اہم ملک پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا قبضہ ہو جائے۔ سعودی اتحاد اتنی دولت اور ہتھیاروں کے باوجود یمن میں بری طرح ناکام رہا، جس کی بڑی وجہ یمنی عوام کی استقامت ہے۔ جوش و جذبے سے بھری یمنی فوج اور انصار اللہ کے سامنے کچھ غریب عرب اور افریقی ملکوں کے کرائے کے فوجی ہیں جو صرف پیسے کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ سمیت روزنامہ رائے الیوم نے شام کے موضوع پر ایک مقالہ شائع کیا، جس کا عنوان ہے شام کے بحران کے 10 برس پورے۔ گزشتہ پیر کے روز شام کے بحران کو 10 برس پورے ہو گئے۔ ان واقعات کو کچھ لوگوں نے انقلاب کا نام دیا تھا، جبکہ دوسرے لوگ اسے سازش قرار دے رہے تھے، کہ جس کا مقصد شام کی تباہی اور اس ملک کی فوج کو ختم کرنا تھا، جس نے 4 جنگوں میں فلسطینیوں کی مدد کی تھی۔ امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کے منظر عام پر آنے والے ای میلوں سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے عرب انقلابوں کی آگ سلگانے کی ذمہ داری لی، اور اسرائیل مخالف عرب ملکوں میں حکومت بدلنے کے لیے ہزاروں مسلح افراد کو تیار کیا، اور اس فہرست میں شام سب سے اوپر تھا۔ شام کے خلاف اس بھیانک سازش کی ایک وجہ تیل اور گیس بھی ہے۔ شام نے قطر سے ترکی جانے والی گیس پائپ لائن کی منظوری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ پائپ لائن ترکی سے یورپ جاتی، جسے روس گیس سپلائی کرتا ہے۔ شام ایک بھیانک دور سے گزر چکا، تاہم یہ کہنا غلط ہوگا کہ اس کے خلاف سازشوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار خبریں نے سرخی لگائی ہے آصف علی زرداری کا اسمبلیوں سے مستعفی ہونے سے انکار۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے اسمبلیوں سے مستعفی ہونے سے انکار کر دیا۔ سابق صدر کہتے ہیں کہ مستعفی ہو کر اسمبلیوں کو چھوڑنا وزیراعظم عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کرانے کے مترادف ہے، ایسے فیصلے نہ کیے جائیں جن سے ہماری راہیں جدا ہو جائیں۔ تفصیلات کے مطابق حکومت مخالف لانگ مارچ سے متعلق حکمت عملی طے کرنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کے تحت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس ہوا، جس میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئر بین آصف علی زرداری نے ویڈیو لنک کے ذریعے سے شرکت کی۔ میڈیا ذرائع کے مطابق اس اجلاس کے دوران سابق صدر آصف علی زرداری نے نون لیگ کے قائد نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب پلیز پاکستان تشریف لائیں، میں جنگ کے لیے تیار ہوں لیکن شاید میرا ڈومیسائل مختلف ہے، میں نے اپنی زندگی کے 14 سال جیل میں گزارے ہیں۔ ہندوستان کے اخبار سیاست نے خبر لگائی ہے لاکھوں بینک اور انشورنس کارکنوں کے مستقبل کے بارے میں پریشان لیکن حکومت بات کرنے کو تیار نہیں۔ منگل کو پارلیمنٹ میں کانگریس پارٹی کے 2 اراکین پارلیمنٹ نے سرکاری شعبے کے بینکوں کی 2 روزہ ہڑتال اور لائف انشورنس کارپوریشن ایل آئی سی کی مبینہ نجکاری سے متعلق معاملہ اٹھایا۔ راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملی کارچن کھڑگے نے کہا کہ آج تقریباً 13 لاکھ بینک ملازم ہڑتال پر ہیں۔ جنرل انشورنس کمپنی کے ملازم 17 تاریخ کو ہڑتال کریں گے۔ 18 مارچ کو ایل آئی سی ملازمین ہڑتال کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہند لاکھوں بینک ملازمین کے خدشات کو دور کرنے اور ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن ہم 13 بینک ملازمین کے ذریعے اٹھائے گئے سوالات اور خدشات پر پارلیمنٹ میں حکومت کے موقف کو واضح کریں۔ سامعین پروگرام کے سلسلے میں بعض نیوز ایجنسیوں کی طرف سے تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ ایرنا کی خبر ہے ایرانی ویکسین راضی کو پارس کا انسانوں پر تجربہ شمسی سال کے آخر تک مکمل ہوگا۔ میئر نیوز ایجنسی کی خبر ہے امریکہ اگلے ہفتے ایران اور روس پر مزید پابندیاں عائد کرے گا۔ سومریہ نیوز بغداد میں آپریشن جنوبی علاقے میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام۔ تسنیم نیوز نے خبر لگائی ہے شام کے مسائل کے حل کے لیے ایران اور ترکی کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ روس کے وزیر خارجہ نے اپنے شامی ہم منصب کو یقین دلایا ہے کہ روس ایران اور ترکی کے ساتھ آستانہ میں ہونے والے معاملات کے تناظر میں شام کی عرضی سالمیت کا تحفظ کرے گا۔ سرگئی لاوروف نے فیصل مقداد سے ٹیلی فونی گفتگو میں انہیں متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور قطر کے اپنے دورے کے نتائج سے آگاہ کیا۔ روسی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق ان مذاکرات کے دوران روسی وزیر خارجہ نے اپنے شامی ہم منصب کو یقین دلایا کہ شام کے حق کی بازیابی کے بارے میں عرب ملکوں کا نظریہ بہتر ہوا ہے۔ فلسطین الجوم کی خبر ہے جہاد اسلامی تنظیم کے رہنما نے کوشنر کا جواب دیا۔ اسلامی جہاد تنظیم کے رہنما احمد المدلل نے زور دیا ہے کہ سابق امریکی صدر کے مشیر جیرڈ کوشنر اب بھی سیاسی امور سے کنارہ کشی اختیار نہیں کر رہے ہیں اور حقائق کو بدلنے کی کوشش میں مصروف ہیں، حالانکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ سیاسی طور پر بری طرح سے ناکام رہے ہیں۔ یاد رہے کوشنر نے فلسطینیوں اور صہیونیوں کے تنازع کو زمین کا جھگڑا قرار دیا تھا۔ المدلل نے کہا کہ کوشنر خود صہیونی ہیں جنہوں نے امریکی حکومت میں رہتے ہوئے صہیونیت کی حمایت کو اپنا مشن بنا رکھا تھا، لیکن ہماری قوم نے 100 برسوں کے دوران اپنی قربانیوں سے ثابت کیا ہے کہ فلسطین ایک معمولی زمین نہیں بلکہ وہ ان کے آباء و اجداد کی مقدس سرزمین اور وطن ہے۔ سامعین اردو پوائنٹ نے ایک تفصیلی خبر شائع کی ہے آصف زرداری کی ایسی گفتگو سے دکھ اور تکلیف پہنچی نواز شریف۔ مسلم لیگ نون کے قائد سابق وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف الزرداری کی ایسی گفتگو سے دکھ اور تکلیف پہنچی۔ 90 کی دہائی کی سیاست دفن کر کے آگے بڑھے تھے، پھر الزام تراشی کیوں؟ تفصیلات کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور اپوزیشن جماعتوں کے تحت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں سابق صدر آصف زرداری اور مسلم لیگ نون کے مرکزی نائب صدر اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کے درمیان پی ڈی ایم سربراہی اجلاس میں ہونے والی تلخ گفتگو پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف نے آئندہ کی حکمت عملی پر غور کیا۔ یو این آئی نے خبر لگائی ہے ملک میں کرونا کے تقریباً 29,000 نئے کیسز اور 188 ہلاکتیں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے جان لیوا عالمی وبا کرونا وائرس COVID-19 کی سنگینی بڑھتی جا رہی ہے اور یومیہ کیسز میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 10,000 سے زیادہ ایکٹیو کیسز کی رپورٹ ہے۔ ملک بھر میں آج تقریباً 29,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 1,974 سے بڑھ چکے ہیں، جبکہ منگل کو 4,170، پیر کو 8,718، اتوار کو 8,500 22 اور ہفتے کو 4785 اضافہ ہوئے۔ اس عرصے کے دوران جان لیوا اور مہلک ترین کرونا وائرس سے مرنے والے مریضوں کی تعداد 188 درج کی گئی ہے، جبکہ منگل کے روز یہ تعداد 131، پیر کو 118، اتوار کو 158، ہفتے کو 140، جمعے کو 117، جمعرات کو 126، بدھ کے روز 133 ریکارڈ کی گئی تھی۔ دنیا اسنا ملک میں اب تک 3,50,64,000 سے زائد افراد کو اینٹی کرونا ویکسین دی جا چکی ہے۔ اور سمن اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سمن اب سماعت فرمائیے پروگرام مقدس دفاع۔ عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہے۔ باصیت کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں مرساد فوجی آپریشن کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، گزشتہ پروگراموں میں ایران عراق جنگ، اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 اور ایران کی طرف سے اس قرارداد کو قبول کرنے کے تناظر میں مختصر گفتگو کر چکے ہیں۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان پر بھی روشنی ڈالی تھی جس میں آپ نے جنگ بندی اور قرارداد نمبر 598 کی قبولیت کے بارے میں مختلف نکات کی جانب اشارہ فرمایا تھا۔ آج کے پروگرام میں ایران عراق جنگ کے آخری مراحل میں انجام پانے والی اس معروف فوجی کارروائی کا ذکر کریں گے جس نے صدام، منافقین خلق یعنی ایم کے او اور اس کے حامیوں کی خواہش کو ایک بار پھر ملیا میٹ کر دیا۔ سامنے، جیسا کہ ہم گزشتہ پروگرام میں قرارداد نمبر 598 کی قبولیت کی وجوہات کے بارے میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں اور اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ایران کی طرف سے قرارداد نمبر 598 کی قبولیت کے بعد ڈکٹیٹر صدام نے یہ تصور کرنا شروع کر دیا تھا کہ ایران نے کمزوری اور فوجی میدان میں ناکامی کی وجہ سے قرارداد کو منظور کیا ہے، لہذا اس نے بظاہر قرارداد کو منظور کرنے کے باوجود ایران پر کاری ضرب لگانے کی منصوبہ بندی شروع کی۔ صدامی فورسز نے انہی اہداف کے حصول کے لیے جنوب سے شمال تک تمام محاذوں پر فورسز کی تعداد بڑھا کر حملے کا ماحول پیدا کر دیا۔ دوسری طرف ایرانی قیادت نے دشمن کی اس چال کا مقابلہ کرنے کے لیے رضاکاروں کو محاذ جنگ پر آنے کی اپیل کی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اس اپیل پر ماضی کی طرح ایک بار پھر مختلف شہروں اور دیہاتوں سے جوک در جوک رضاکار بسیجی میدان جنگ کی طرف چل پڑے، یہاں تک کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کو ان رضاکاروں کو مینج کرنے میں مشکلات پیش آنا شروع ہو گئیں اور اتنی بڑی تعداد کو بھرتی کر کے محاذ جنگ پر منظم انداز میں لانا ایک مشکل امر ہو گیا۔ ایرانی مجاہدین کی اتنی بڑی تعداد اور محاذ جنگ پر وسیع جنگی آرائش کو دیکھ کر صدام اور اس کے حامی بھی حیران و پریشان ہو گئے۔ صدامی فورسز ایران کے اہم سرحدی شہروں اہواز اور خرم شہر پر قبضے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس صورتحال میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی نے اپنے فرزند سید احمد خمینی کے ذریعے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر محسن رضائی کو ایک پیغام پہنچایا جس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تاکید فرمائی کہ یہ حساس مرحلہ ہے، اسلام و کفر کی جنگ ہے، اس مرحلے میں دشمن کی کامیابی کفر کی کامیابی اور دشمن کی شکست کفر کی شکست ہے، ایک ایک میٹر پر جنگ ہونی چاہیے، کسی عذر کو بہانے کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس مرحلے میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کو دوبارہ زندگی مل سکتی ہے، اور اگر ناکامی ہو گئی تو سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی ہمیشہ کے لیے ذلیل اور مردہ تصور کیے جائیں گے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس پیغام کو جب میدان جنگ میں اعلی کمانڈروں کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا تو سب میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی کے بقول، اس پیغام کے بعد فوجیوں، رضاکاروں اور تمام افراد میں نشاط و جہاد کی خوشبو واضح طور پر محسوس ہونے لگی۔ ایرانی مجاہدین میں 1980 جنگ کے اوائل جیسا جوش و جذبہ زندہ ہو گیا اور یہ جذبہ ایک بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ صدام کو جب اس بات کی رپورٹ دی گئی کہ ایرانی فورسز اور رضاکار ایک بار پھر محاذ جنگ پر پہنچ گئے ہیں، تو اس نے ایک ہنگامی اعلان میں، جسے ریڈیو عراق پر بھی نشر کیا گیا، عراقی فورسز کو جنوبی محاذ سے واپس آنے کا حکم جاری کر دیا تاکہ ایرانی حکومت پر یہ ثابت کر سکے کہ وہ جنگ بندی پر یقین رکھتا ہے اور اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کو قبول کرنے پر تیار ہے۔ عراقی فوجی کمانڈ نے بھی باقاعدہ اعلان کر دیا کہ عراقی فورسز امن اور جنگ بندی کی خاطر محاذوں سے واپس آ رہی ہیں۔ عراق نے ایسی صورتحال میں فورسز کو محاذ جنگ سے واپس بلانے کا اعلان کیا کہ عالمی سطح پر بھی سیاسی حالات عراق کے حق میں نہیں رہتے۔ سیاسی حالات عراق کے حق میں نہیں تھے۔ عراق کے اندر بھی صدام کے فیصلوں پر اضطراب محسوس کیا جا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف ایرانی فورسز کی تعداد میں اضافے اور ایرانی شہروں اور دیہاتوں میں محاذ جنگ کی طرف روانگی کا سلسلہ تیز سے تیز تر ہو رہا تھا۔ صدام کی طرف سے ان دنوں میں ایران کے بعض علاقوں کی طرف بڑھنے کی خبروں کو عالمی میڈیا نے بھی بیان کیا، بالخصوص فرانس کے اخبارات میں تو بعض تجزیے بھی شائع ہوئے جس میں کہا گیا کہ عراق نے جس طرح جنگ کا آغاز کیا تھا اب دوبارہ ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جنگ بندی کے لیے اپنی شرائط کو ایران پر ٹھونس سکے۔ بعض عراقی سفارتکار بھی یہ کہہ رہے تھے کہ صدام اپنی فورسز کو سرحدوں پر تعینات کر کے ایران پر دباؤ بڑھانا چاہتا ہے تاکہ اپنی مرضی کی جنگ بندی کی شرائط ایران پر مسلط کر سکے۔ جرمن نیوز ایجنسی نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں لکھا تھا کہ صدام نے قرارداد نمبر 598 کی قبولیت کے باوجود ایک حربے کے طور پر اپنی فورسز کو شمالی اور جنوبی محاذوں پر حملوں کے لیے تیار رہنے کا حکم جاری کیا ہے تاکہ جنگ بندی کے لیے شروع ہونے والے مذاکرات میں اس جنگی آرائش کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکے۔ معروف جرمن اخبار رونڈ شاو نے اپنے تجزیے میں اس طرح اشارہ کیا کہ صدام اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس حربے سے جو چاہتا ہے حاصل کر لے گا۔ برطانیہ کے ایک ریڈیو نے اپنے تبصرے میں کہا، ایران میں ایک بار پھر 1980 جیسی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے اور ایران کی حکومت چاہتی ہے کہ اس صورتحال کو اپنی سیاسی، فوجی اور سفارتی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرے۔ دوسری طرف صدام کے ذہن میں یہ تاثر ابھرا کہ ایران کمزور ہو رہا ہے، اس لیے صلح کے لیے تیار ہے، تو اس کے ذہن میں توسیع پسندی کی حوث دوبارہ زندہ ہو گئی۔ لیکن صدام کا یہ تاثر ایک غلط فہمی کے علاوہ کچھ نہ تھا اور وہ جلد ہی ختم ہو گیا۔ صدام اس فرصت سے استفادہ کر کے ایران کے بعض جنوبی شہروں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اور ایرانی فورسز پر کاری ضربیں لگانا چاہتا تھا، لیکن امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے پیروکاروں اور اسلامی انقلاب کے جیالوں نے دشمن کی اس سازش کو بھانپ کر ناکام بنا دیا۔ ایرانی فورسز نے ایک بار پھر 8 سال پہلے والی جرأت، حوصلے اور عزم بالجزم کا مظاہرہ کیا جس نے جارے دشمن کے ارادوں کو مٹی میں ملا دیا۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ یہ صرف صدام نہیں تھا جو ایران کی طرف سے جنگ بندی کی اس پیشکش سے غلط استفادے کا خواہش مند تھا، بلکہ ایران کا انقلاب مخالف تھڑا ایم کے او بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار تھا۔ یہ منافقین کا وہ گروہ تھا جس نے ایران کی اسلامی اور الہی قیادت سے منحرف ہو کر اپنے راستے الگ کر دیے تھے اور ایرانی انقلاب کی مخالفت میں ایسے گھناؤنے فعل انجام دیے جو اس گروپ کے ماتھے پر ہمیشہ کے لیے کلنک کا ٹیکا بن کر نمایاں رہیں گے۔ منافقین خلق یعنی ایم کے او نامی اس گروہ نے ایران میں قتل و غارت کا بازار گرم کیا اور صدر، وزیراعظم، اراکین پارلیمنٹ سمیت 17,000 کے قریب ایرانی افراد کو دہشت گردانہ اقدامات سے قتل کیا۔ اس گروہ کے سرغنے مسعود رجوی اور اس کے حواریوں نے انقلاب دشمنی کی انتہا کرتے ہوئے صدام کے ہاں پناہ لے لی اور صدام کے اعلی کار میں تبدیل ہو گئے۔ جب قرارداد نمبر 598 کو ایران نے قبول کر لیا اور جنگ بندی کی باتیں سامنے آئیں تو ایم کے او کے سرغنے مسعود رجوی نے صدام کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک اہم میٹنگ کا انعقاد کیا۔ اس میٹنگ میں عراق کی اعلی فوجی کمانڈ بھی موجود تھی، جن میں بریگیڈیئر فاضل البراق التقریتی اور انٹیلیجنس کے سربراہ جنرل صابر الدوری کا نام خصوصی طور پر لیا جا سکتا ہے۔ اس میٹنگ میں طے پایا کہ منافقین خلق یعنی ایم کے او کی فوجی شاخ کی طرف سے ایران پر زبردست حملہ کیا جائے گا اور عراقی فورسز ان کی بھرپور پشتبانی کریں گی۔ اس میٹنگ میں ایم کے او کے سرغنے مسعود رجوی نے صدام کو وعدہ دیا کہ میری فورسز بہت جلد سرحدوں کو عبور کر کے چند گھنٹوں میں ایران کے ایک بڑے شہر ہمدان پر، جو سرحد سے 2500 کلومیٹر فاصلے پر ہے، تعینات ہو جائیں گی۔ صدام نے اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا شاید ایرانی حکومت سے نجات کا یہ بہترین موقع ثابت ہو۔ صدام نے آپریشن کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے تمام تر سہولیات فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ ایم کے او کے منافقین اپنی میٹنگ میں اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ ایران نے اس لیے جنگ بندی اور اقوام متحدہ کی قرارداد کو قبول کیا ہے کیونکہ فوجی، سیاسی اور داخلی حوالے سے ایران اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ یہ سب کچھ قبول کرنے پر مجبور ہے۔ لہذا اس موقع پر اگر ایم کے او کی طرف سے بھرپور حملہ کیا جائے گا تو کامیابی یقینی ہوگی۔ وہ اس خام خیالی میں یہ تصور کر رہے تھے کہ اسلامی حکومت کو ختم کرنا اب نہایت آسان ہو گیا ہے۔ منافقین خلق کے ان اہداف کے حصول کے لیے جنگی آپریشن فروغ جاویداں کی منصوبہ بندی شروع کر دی گئی۔ منافقین خلق کو اس جنگی آپریشن میں سخت ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ایرانی مجاہدین نے فوجی آپریشن کے مقابلے کے لیے مرسات فوجی آپریشن ترتیب دیا، جس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بیان کریں گے۔ تو اس وقت تک اجازت دیں، خدا حافظ و نافذ۔